بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. انسان کی شخصیت کو جو چیزیں بہت زیادہ قیمتی بناتی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین صفت ہے، اس کو کہتے ہیں بے ضرر ہونا. یہ بے ضرر ہونا ایک ایسی خوبی کی صفت ہے کہ اگر یہ انسان کا حاصل ہو جائے تو اس کی شخصیت بہت ہی قیمتی اور دونوں کی شخصیت بن جاتی ہے. اور اگر یہ بے ضرر ہونے کی صفت انسان کے اندر پیدا نہ ہو تو پھر اس کی شخصیت طرح طرح کے داغوں سے خراب ہو جاتی ہے، اور چاہے وہ اپنے آپ کو یا کچھ لوگوں کی نظروں میں اونچا سمجھتا ہو، لیکن حقیقت میں اس کی شخصیت اچھی شخصیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان بے ضرر نہیں ہے. یہ جو انسان کا بے ضرر ہونا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کے اندر ایسا اعتدال، ایسی قوت برداشت، ایسا رویہ، ایسی اخلاقی صفت، ایسا اپنے نفس پر قابو پیدا کر لیں کہ نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہماری جوانی سے کسی کو تکلیف پہنچے. اور اگر کل کو کوئی کرسی ہمیں ملے تو ہم نہ ہماری کرسی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی عہدہ ملتا ہے تو ہمارے عہدے کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس انسان کو کہا جاتا ہے بے ضرر انسان. خاص طور پر جب یہ آدمی کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی زندگی کا رویہ دوسروں کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا، تو یہ شخص نمونے کا شخص قرار پاتا ہے. یہ جو بے ضرر ہونے کا تصور ہے، یہ کوئی خود ساختہ تصور نہیں ہے، اور ظاہر ہے خود ساختہ تصور بیان کرنے کی حاجت ہی ایک مسلمان کو نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے ہم کو کوئی یتیم حالت میں نہیں چھوڑا، کہ بہت سارے امور کے بارے میں اسلام نے ہم کو گائیڈ نہیں کیا اس لیے ہمیں وہ چیزیں خود ہی مہیا کرنی ہے، پیدا کرنی ہے، ایسا نہیں ہے. اسلام نے ایک ایک چیز واضح کر دی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا. اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت تک پیش آنے والے جتنے اہم معاملات ہیں ان اہم معاملات کے بارے میں آپ ضرور کوئی نہ کوئی گائیڈ کر کے جائیں گے. کہ یہ جو بے ضرر ہونے کا تصور ہے وہ دراصل ایک حدیث سے ماخوذ ہے. حدیث کے الفاظ میں عرض کرتا ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امعہ نہیں بننا، لا تکونوا امعتن، تم امعہ نہیں بننا. امعہ کیا چیز ہے؟ آگے آپ علیہ السلام نے اس کی خود ہی وضاحت بیان فرمائی. تقولوا ان احسن الناس بنا احسننا وان اساؤنا اظلمنا. تم امعہ نہیں بننا. امعہ اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کا رویہ یہ ہوتا ہے، جس کا کہنا یہ ہوتا ہے، جس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اگر کسی نے کوئی برا سلوک کیا تو ہم بھی پھر کوئی کم نہیں ہیں، ہم بھی کوئی مرے ہوئے نہیں ہیں. جو آدمی ہمارے ساتھ جیسا چلے گا ہم بھی ویسا ہی چلیں گے. اگر کوئی ہمارے ساتھ احترام کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھاتا ہے تو ہم کسی سے کم نہیں، ہم وہ آنکھ نکالنا جانتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے خلاف زبان کھولے گا تو ہم زبان کھینچنے کی طاقت رکھتے ہیں. خود ہمارا یہ مت بننا. بظاہر تو انسان بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ میں اس درجے کا آدمی ہوں، اور یہ عجیب بات ہے کہ انسان کبھی کبھی انڈائریکٹلی اپنے آپ کو جانور بھی کہتا ہے، مگر کہتا ہے فخر کے انداز میں، اس لیے کبھی محسوس نہیں کرتا کہ میں نے اپنے آپ کو جانور کہا، اپنی انسانیت کی نفی کرتا ہے، لیکن اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنی انسانیت کی نفی کر گیا ہوں. اور دوسرا انسان اگر وہی بات اسے کہے گا تو آدمی فوراً مشتعل ہو جاتا ہے. مثلا کسی ناگوار بات کے پیش آنے پر ہم میں سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، جناب آپ مجھے جانتے نہیں، آپ نے میرا چہرہ نہیں دیکھا ہے، کسی خاص وقت پہ پتا چلے گا کہ میں کون ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ تو مجھے انسانی روپ میں دیکھ رہے ہیں، یہ میرا اصلی روپ نہیں ہے، وہ اصلی روپ کسی خاص حالت میں ظاہر ہو جائے گا، میں کون ہوں. اور اس سے آگے بڑھ کر کبھی کبھی انسان تو بالکل ایسے جملے بولتا ہے جو جملے جانوروں کا کام ہوتا ہے، میں بکرم بول ناگواری بات پر کہ ایسا میں ٹانگیں توڑ دوں گا، میں آپ کا سر پھوڑ دوں گا، مکمل جیسے بکاڑا سٹون. یہ سب جملے جو ہیں یہ تو انسانوں کے جملے نہیں ہیں، انسان کا رویہ یہ نہیں ہے، یہ تو حیوانوں کا کام ہے. لیکن فخر کے ساتھ انسان کہتا ہے میں یوں کر دوں گا. یہ جو فخر کے ساتھ انسان اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ تو جانوروں کی بات اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اور سمجھ بھی نہیں پاتا ہے. اور یہی بات اگر دوسرا کہے گا بھائی اس سے ڈر کر کے رہنا، یہ تو آپ کا پیٹ پھاڑ دے گا، آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے میں انسان نہیں ہوں، تو اس وقت آدمی دوسرے روپ میں آ جاتا ہے. بہرحال حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تکونوا امعۃً امعاً ہی بننا، تقولوا ان احسن الناس بنا احسننا، کہ تم یوں کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اگر کسی نے ذرا سا برا سلوک کیا تو ہم بھی کسی سے کم نہیں. بلکہ تم یوں کہنا اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم اچھا سلوک کریں گے، اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تو ہم تو کم سے کم ظلم نہیں کر سکتے، اور ظلم نہیں کر سکتے ہم تو پہلے سے معاف کر دیں گے. یہ اتنی برتر اخلاقی صفت ہے کہ اگر یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو ایسا انسان انتہائی قیمتی انسان ہے. اس انسان کی زندگی کبھی دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہیں بنتی، یہ اپنے والدین کے لیے بھی، اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی، اپنے ماتحت ملازموں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے کلاس فیلوؤں کے لیے، اپنے کولیگوں کے لیے، ہر طبقے کے لیے رحمت بنتا ہے. اور پھر یہ موجود ہو کبھی اور کبھی موجود نہیں ہوتا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی کے بارے میں کم سے کم آپ مطمئن رہے، اس سے کوئی ضرر پہنچنے والا نہیں ہے، وہ اتنا بے ضرر انسان ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کبھی ضرر نہیں پہنچائے گا. یہ اس کی اتنی حسین تاریخ ہوتی ہے کہ ہر زبان پر یہ جملہ جاری ہونے لگتا ہے کہ صاحب فلاں آدمی کے بارے میں کم سے کم یہ تو طے ہے کہ وہ آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتا. یہ بہت بڑا وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت سے پہلے ہی موجود تھا. چنانچہ وہ جو مکے کے کافر کہا کرتے تھے کہ صاحب یہ امین بھی ہے اور سچا بھی ہے، اس امین کا جو بہت وسیع مفہوم ہے، اس وسیع مفہوم میں ایک جز یہ بھی آتا ہے کہ صاحب اس کی وجہ سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. واقعہ بھی یہی ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رویے سے، آپ کی زبان سے، آپ کے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور مثالی کردار رہا ہے. آپ کے دشمن جو یہودی تھے، جو نصران، جو یہودی تھے، جو منافقین تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے، تینوں طبقوں نے آپ پر طرح طرح کے الزام تو لگائے، لیکن یہ الزام کبھی نہیں لگا سکے کہ آپ کی ذات سے ہم کو تکلیف پہنچی، آپ کی زبان سے ہم کو تکلیف پہنچی، کبھی نہیں لگا سکے. اور اگر ذرا سا ایسا کوئی معاملہ ہوا ہوگا وہ تو یقیناً اچھال دیتے اسے اور کہتے کہ صاحب یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے جس کی زبان سے انسانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جس کے رویے سے انسانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. لازماً وہ اس کو ابھارتے، پھیلاتے اور اس طرح سے پھیلاتے کہ وہ ان کے ہاتھ میں گویا ہتھیار آ جاتا ہے. اس لیے ان کو صفائی دینی پڑتی تھی کہ صاحب اور تو کوئی ہم نہیں کہہ سکتے، اب ہو سکتا ہے یہ خدا کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو، اور یہ بھی نہیں تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، بس اب مجنون ہے اور پاگل ہیں یا وہ شاعر ہیں، مگر یہ الزام کبھی نہیں لگا سکے ان کی اخلاقی حالت صحیح نہیں ہے، یہ کبھی نہیں لگا سکے. کیوں کہیے ان کے دشمنوں کی زبانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقی صفت بیان ہوتی رہی ہے اور ہمیشہ بیان ہوتی رہی ہے. اور واقعہ بھی یہی کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ اپنے مخالف سے مخالف انسان کے ساتھ، جسے سخت تکلیفیں پہنچائی ہوں، اس کے ساتھ بھی اتنا ہمدردانہ، اتنا محبت آمیز کہ لگتا ہے کہ شاید آپ علیہ السلام کے اندر وہ جذبات، جو جذبات انسان کو مشتعل کر دیتے ہیں اور جن جذبات کی بنا پر انسان اپنی زبان کو کھولنے لگتا ہے، پتہ نہیں وہ جذبات کتنے قابو یافتہ تھے کہ جو کبھی مشتعل ہی نہیں ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ السلام کے پاس ایک قبیلہ آیا، اس قبیلے کو کہتے ہیں قبیلہ بنو تمیم. وہ قبیلے والے بہت سیدھے سادے قسم کے لوگ تھے، وہ ابھی نبی کے مقام سے واقف نہیں تھے، نبی سے گفتگو کرنے کے طریقے کو نہیں جانتے تھے. وہ لوگ جب آئے ہیں تو ان میں جو طرح طرح کی بےادبیاں ہو گئی، ان بےادبیوں میں سے ایک بےادبی یہ ہو گئی کہ حضور کے کندھے پر جو چادر تھی تو ایک نے چادر گھسیٹ کر کے کہا آپ مجھے بتائیے آپ میری کتنی ماری مدد کریں گے. یہ جو چادر اس نے گھسیٹی ہے تو حضور پر یہ نشان پڑ گیا اس کا. سب حیران ہو گئے بھائی یہ کیسے لوگ ہیں، چادر گھسیٹ کر کے اس نے کہا، مان لیا مفلر بندہ ہوا اور مفلر کھینچ کر کے کہا میری کتنی باری مدد کریں گے. تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو میں تقسیم کر چکا ہوں. اس نے کہا آپ نے اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا ہے، آپ نے اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا ہے. اس وقت حضرت نبی علیہ السلام کے چہرے پر رنگ بدل گیا، اس دنیا میں اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا، اگر اس دنیا میں امانت داری نہیں برتوں گا تو اور کون برتے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آنے لگا یہ کیسے لوگ ہیں، قبیلہ بنو تمیم کے لوگ چلے گئے وہ، اور جب وہاں چلے گئے تو وہاں سے انہوں نے ایک ضابطے کے مطابق وہاں سے کچھ زمین کی پیداوار، پھر باغوں کی پیداوار حضور کے پاس بھیجنی تھی، اور ضابطے کے مطابق جہاں سے وہ پیداوار اور وہ چیزیں جب حضور کے پاس بھیجی گئی تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میری قوم کا بھیجا ہوا ہدیہ ہے، مجھے بہت خوش ہے. اب وہ حیران کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کے ساتھ یہ بدتہذیبی بھی کی تھی، اور حضور کہہ رہے ہیں میری قوم کا بھیجا ہوا ہدیہ ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ بنو تمیم کے لوگ اسماعیل کے اولاد ہیں، میں بھی اسماعیل کے اولاد ہوں، وہ میرے لوگ ہیں. پھر فرمایا حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ تمہارے گھر میں وہ جو باندی ہے اس باندی کو مت رکھو اپنے گھر میں، وہ قبیلہ بنو تمیم کے خاندان کی لڑکی ہے اور مجھے پسند نہیں ہے کہ اس قبیلے کی کوئی لڑکی باندی بن کر کے تمہاری خادم بن کر کے رہے، اسے اس کے آزاد کر دو. اب وہ رارا کہتا ہے جو ہی میں نے حضور سے تین جملے سنے تو اس کے بعد سے بنو تمیم کی محبت میرے دل میں اتنی زیادہ ہو گئی، اس سے پہلے میرے دل میں ناگواری تھی ان کے متعلق کیونکہ انہیں یہ رویہ برتا تھا. تو خیر اصول یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے ضرر بنا دے، اس بے ضرر بنانے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑیں گی، ناگوار باتوں کو جھیلنا ہوگا، نقصان کی باتوں کو برداشت کرنا ہوگا. جس وقت انسان کے جذبات ابھر رہے ہوں گے کہ میں اپنی زبان سے کچھ بھی اس وقت کہہ سکتا ہوں، اس وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہوگا. جس وقت کسی کے ذریعے سے ہمارا نقصان ہو اور اس نقصان کی وجہ سے ہم کوئی بھی اقدام کر سکتے ہوں، اور اس وقت ہم یا تو کوئی قدم ہی نہ اٹھائیں، اور اگر ہم کوئی قدم اٹھا رہے ہیں تو اس قدم اٹھانے میں ہم صرف اپنا حق تو پائیں لیکن ہماری وجہ سے دوسرے کو کوئی نقصان نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بے ضرر بننا. قرآن میں بیان فرمایا گیا کہ اعلیٰ درجے کے جو مومنین ہیں، ان اعلیٰ درجے کے مومنین کے درجے بیان کرتے ہوئے کہا ان کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بھی کہا ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ غصہ نہ آنا جو ہے وہ بزدلی کی علامت ہے، غیرت کے خلاف ہے، تو غصہ آنا چاہیے. اور اگر غصہ آنا کوئی عیب کی بات ہوتی تو حضرت نبی علیہ السلام کو بھی غصہ نہ آتا، حالانکہ ان کو غصہ آتا تھا. اور غصے کی علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ جب حضرت نبی علیہ السلام کو غصہ آتا تھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، رگیں بھر جاتی تھی اور کبھی سرخ چہرہ ہو جاتا تھا. تو اس کا مطلب غصہ آنا انسان کی فطرت ہے اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. انسان کی طبعی جو ضروریات ہیں، طبعی جو تقاضے ہیں، طبعی جو جذبات ہیں، ان میں سے غصہ بھی ہے اور اس غصے کا فائدہ بھی ہے، اس کا نفع بھی ہے. وہ یہ کہ آدمی ایسی جگہ پر جہاں غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہے گا، اور غیرت ہونا ضروری ہے، غیرت سے پہلے غصہ آئے گا تب غیرت حرکت میں آئے گی. اور اگر کوئی آدمی اتنا بے غیرت ہو تو بے غیرت ہونے کے معنی ہے کہ اس کے مزاج سے غصہ ختم ہو چکا ہے. تو اسلام یہ نہیں کہتا تم غصہ ختم کر دو، اگر یہ بات کہنی ہوتی تو پہلے قرآن حضور کا کہتا کہ نہیں صاحب آپ کے اندر غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. نہیں غصہ آ سکتا ہے لیکن اس غصے کا استعمال غلط طریقے سے کرنے کو قرآن نے کہا کہ نہیں. اگر تم نے غصے کو پینے کا حوصلہ پیدا کر لیا، غصے کو پینے کا حوصلہ پیدا کیا اور جس سے تم کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، کوئی تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے، اس کو تم نے معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کر لی تو تم اعلیٰ درجے کے مومن ہو. تو اس لیے جب کوئی انسان اپنے آپ کو بے ضرر بنانا چاہے گا تو اپنے نفس کو اس کو پیسنا ہوگا، برداشت کی قوت پیدا کرنی ہوگی، ناگوار باتوں کو جھیلنے کا مزاج پیدا کرنا ہوگا. اور اس کے لیے طرح طرح کی عجیب عجیب مثالیں سیرت میں بھی ملتی ہیں اور سیرت کے بعد کی کتابوں میں ملتی ہیں. بالکل اسی وقت مجھے ایک مثال یاد آ گئی. کہتے ہیں ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اپنے زمانے میں، آج کے دور میں، پورے کوفہ شہر کے اندر ابو حنیفہ سے زیادہ قابل برداشت کرنے والا ابھی اور کوئی نہیں دیکھا. دوسرے شخص نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں سمجھتا. انہوں نے کہا امتحان لے کر دیکھ لیجیے. امتحان لے کر دیکھیں تو پہنچ گئے یہ سال. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول یہ تھا، ان کا جو ٹائم ٹیبل بنا ہوا تھا وہ ٹائم ٹیبل یہ تھا کہ وہ عشاء کے وقت وضو کر کے مسجد میں آ جاتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد میں رات گزارتے تھے، فجر کی نماز تک اسی وضو پر رہتے تھے، پوری رات نمازیں اور تلاوت کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کر کے پھر مسجد میں پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے. اس میں کچھ وقت ان کا پڑھانے میں گزرتا تھا اور کچھ وقت مسائل کے اجتہاد میں گزرتا تھا. ان کی کمیٹی بنی ہوئی تھی، اس کمیٹی میں وہ مسائل کے فیصلے ہوتے تھے اور اس طرح سے دوپہر ہو جاتی تھی، اور دوپہر کو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے گھر جا کر کے آرام کرتے تھے عصر تک، اور عصر کے بعد پھر آ جاتے تھے مسجد میں، اور مسجد میں رہ کر کے عشاء تک اسی طرح رہیں گے مختلف کاموں میں، عشاء کے بعد پھر وہی شروع. یہ ان کا ٹائم ٹیبل تھا. تو گویا 24 گھنٹے میں ان کے آرام کا وقت جو ہے وہ ظہر سے لے کر عصر تک کا. اور ظاہر ہے جو پوری رات جاگا ہوا ہو تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آرام کا وقت کتنا قیمتی اور اہم ہے اس کے لیے. تو جس وقت ان کے آرام کا وقت تھا اس وقت ایک شخص پہنچا، وہ آ کر کے کہتا جی مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا, تو اس وقت امام ابو حنیفہ کہہ سکتے تھے بھائی میں صبح سے لے کر دوپہر تک اسی لیے بیٹھتا ہوں تاکہ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو آ سکتے ہو پوچھنے کے لیے, اب میرے آرام کا وقت ہے اس لیے اس وقت نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا جی بہت اچھا, اگر آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں تو میں آ جاتا ہوں. تو اوپر سے نیچے اتر آئے, اوپر کی منزل سے نیچے کمرے میں اتر آئے اور جی پوچھو. وہ کہتا ہے جی مجھے مسئلہ تو پوچھنا تھا مگر عجیب بات یہ ہوگی کہ وہ مسئلہ ہی مجھے بھول گیا. ظاہر ناگواری آ جانی چاہیے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, جیسا تمہیں مسئلہ یاد آ جائے گا اس وقت آ کے مجھ سے پوچھ لینا. وہ شخص واپس چلا گیا اور یہ جا کر پھر صبح لیٹ گئے. سو جو ہے ذرا سی نیند جمع ہونے لگی تھی گئے, اتنے میں وہ پھر آ گئے جی مجھے مسئلہ یاد آ گیا اور میں آ گیا ہوں پھر پوچھنے کے لیے. جب نیند جمع ہو گئی ہو اور پھر کوئی آدمی آ جائے تو ہم اسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کتنی ناگواری ہوگی. اور اس کے بعد پھر نیچے اتر آئے اور نیچے اتر آ کر کے کہنا کہ ہاں صاحب پوچھو کیا مطلب. آپ جو کہ جی بیٹھے, جی میں بیٹھ گیا, جی پانی بھی مل سکتا ہے, ہاں صاحب پانی بھی پر. تو پانی وانی منگوایا, ہاں پوچھو کیا مسئلہ. پہلا جو تو مجھے سوال ہی ذہن سے نکل گیا کیا پوچھنا تھا. اب تو غصہ آ جانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, جب تمہیں یاد آ جائے گا پھر آ جانا پوچھنے کے. یہ شخص چلا گیا. جانے کے بعد پھر وہ جا کے لیٹ گئے, لیکن اب تو نیند اکھڑ چکی تھی. پھر جا کر کے لیٹ گئے اور ابھی لیٹے تھے, تھوڑی ہی دیر گزر گئی تھی, وہ آدمی پھر آ گیا اور آ کر کہتا جی مجھے سوال یاد آ گیا. انگریزی پر اب وہ آ کر کے بیٹھا ہے, اس نے پوچھا جی سوال میرا یہ ہے, یہ بتائیے انسان کا پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. تو کوئی سوال ہے پوچھنے کا, لیکن اصل میں اسے سوال نہیں کرنا ہے, وہ تو امتحان لے رہا ہے کہ وجہ برداشت کتنی ہے. اور امام صاحب کو نہیں معلوم ہے یہ مکی بہرا کس چیز کا امتحان لے رہا ہے. بار بار انہوں نے کہا بھائی اگر تازہ تازہ پاخانہ ہو تو اس میں مٹھاس ہوتی ہے اور اگر کافی دیر کا ہو تو وہ کڑوا ہو جاتا ہے. اس نے اگلا جملہ جو کہا وہ بہت ہی زیادہ مشتعل کرنے والا تھا. اس نے کہا کیوں آپ نے چکر کے بھی دے رہا ہے. تو امام صاحب نے ہنس کر کے کہا چیزوں کا فیصلہ کرنے کے لیے چکھنا ضروری نہیں ہے, اور بھی علامتیں ہیں. کیا علامت ہے وہ؟ کہہ رہے دیکھو میں نے سوچا کہ جب بچے پاخانہ کرتے ہیں تو مکھیاں آ کر اس پر بیٹھ جاتی ہیں اور مکھی عام طور پر میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے, تو مجھے سمجھ میں آتا ہے شاید اس کے اندر مٹھاس ہوگی, اس لیے تو مکھی آ کر بیٹھ رہی ہے. اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نہیں بیٹھتا اس پر, کیڑے پڑ جاتے ہیں. اور عام طور پر جب چیز سڑ جاتی ہے تو اس پہ کیڑے وڑے پڑ جاتے ہیں, اس سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. خیر آگے جی حضرت سنیے, مجھے نہ آپ سے مسئلہ پوچھنا تھا نہ سوالات کرنے تھے, میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کی قوت برداشت کتنی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ قوت برداشت بے مثال قوت برداشت ہے. غرض یہ بس اپنے اندر پیدا کرنا کہ ہم بے ضرر بن جائیں بہت بڑی چیز ہے اگر پیدا ہو جائے. اور اس کے لیے کبھی اپنے جائز حق پر غصہ آئے گا اور اس غصے کا اظہار انسان کرنا چاہے گا, تو اگر اس وقت حدیث یاد آ گئی یا حضرت نبی علیہ السلام کا مزاج یاد آ گیا اور آدمی نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا, تو کچھ عرصے تک تو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور پھر انسان کا مزاج ایسا بن جائے گا کہ صاحب کوئی مجھے برا بھلا کہتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں, کوئی مجھے نقصان پہنچاتا ہے تو کوئی مجھے پرواہ نہیں, میرا رویہ تو یہ ہے کہ میرے زبان سے میرے ہاتھ سے میرے رویے سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جب یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے تو اب وہ حدیث آتی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی, مسلمان تو سچا اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے جس کے رویے سے دوسرے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے صاحب یہ تو بزدلی ہے کہ کوئی ہمارے میں تو ہمارے ساتھ کچھ کرے گا تو ہم کیا خاموش بیٹھیں گے یا بزدلی ہمیں سکھا رہے ہیں. نہیں نہیں, یہ بزدلی نہیں ہے, یہ برتر اخلاق ہے. کہ ہماری اخلاق کی سطح اتنی بلند ہے کہ ہم گالیاں سننا تو جانیں گے گالیاں دینا ہم نہیں جانتے. ہم اتنے برتر اخلاقیات والے ہوں کہ ہم برا بڑا سننا تو جانیں گے لیکن برا بڑا ہماری زبان سے نہیں نکلے گا, ایسی برتر اخلاقیات کے ہیں. چنانچہ ایک یہودی دوسرے یہودی سے کہتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا نبی ہے یہ نبی ایسا عجیب ہے, وہ برا بڑا سننا تو جانتا ہے لیکن برا بڑا کبھی کہتا نہیں. حضرت نبی علیہ السلام کی سیرت کا اہم شعبہ یہ ہے, آپ کی زبان پر کبھی گالی نہیں آتی تھی. اور جب بہت زیادہ ناگوار بات ہوتی تھی تو اس ناگوار بات کا اظہار بھی انتہائی مہذب لہجے میں کرتے تھے, بہت مہذب لہجے میں. مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت, نہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی, اس عورت نے کچھ سوالات پوچھے, اس کے بعد وہ عورت چلی گئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا کہہ رہی تھی, وہ کون کہا وہ جو آئی تھی نا وہ اتنی. تو یہ اشارہ کیا تو یہ تحقیر عامل انداز میں اشارہ کیا, چھوٹا تو یہ چھوٹا پن دکھایا تو حضرت نبی اعظم کا چہرہ ناگوار ہو گیا, کہا تم نے توہین کی. اور یہ بہت اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کے جسمانی عیب کی بنا پر اس کو عیبدار قرار دیا جائے. عیب دار ہونا اتنا ناگوار نہیں ہے جتنا طعنہ دینا ناگوار ہے. کسی کی آنکھ میں اگر کمزوری ہو اور ہم اس کی کمزوری پر احساس پیدا کریں, اس کے بیچارے کی آنکھ کی کمزوری ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, دیکھو اللہ نے مجھے اس کمزوری میں مبتلا نہیں کیا. ایک حدیث میں بھی ہے کہ جب تم کسی انسان کو کسی جسمانی خامی میں مبتلا دیکھو, فوراً کو یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے ایسا نہیں بنایا, الحمدللہ الذی آفانا مما ابتلاک فیہ, اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے ایسا نہیں بنایا. کسی کی آنکھ کمزور ہے, کسی کا جسم کمزور ہے, کسی کا رنگ کالا ہے, کسی کو کوئی بھی جسمانی ڈیفیکٹ ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم حقارت کی نظروں سے اس کو دیکھیں, اسے پتا چلے یا نہ چلے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو تانا دیں, اس کے بجائے ہمارے دل میں احساس پیدا ہو جانا چاہیے کہ یہ بیچارہ اس میں مبتلا ہے, اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جو اس کی حالت ہے وہ ہماری حالت ہو سکتی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مجھے یوں اشارہ کیا تو حضرت نبی علیہ السلام کو ناگوار گزرا, کیونکہ قرآن میں بھی اس کو منع کیا گیا ہے, تو حضرت نبی علیہ السلام کو ناگوار گزرا. اب ناگواری کو حضور کا اظہار کرنا ہے, تو حضور ایک رویہ تو یہ تھا, حضور ڈر دیے تم نے کیا جملہ بولا ہے, یہ حرکت تم نے کیوں کی ہے, یہ تحقیر کر رہی ہے تم نے کیوں اپنایا ہے, نہیں ایسا کچھ نہیں. حضور نے فرمایا عائشہ تم نے اتنی ناگوار بات کہی, اتنی کڑوی بات کہی, اس تمہاری بات کی کڑواہٹ کی وجہ سے سارا سمندر کڑوا ہو جائے گا, ایسا نہیں کہنا چاہیے. اتنی نرمی کے ساتھ یہ بات کہی. غرض کسی اہاں ایسے موقع پر کہ جب ہم مشتعل ہو سکتے ہوں, اس وقت بھی ہم مشتعل نہ ہوں, اور اگر غصہ پہ آ گیا اس غصے کے بعد اس کا غلط اظہار ہم نہ کریں, تو جو ہی یہ وقت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو ہم بے زر انسان بن جائیں گے. اور یہ بے زر انسان بننا بہت بڑی خوبی ہے. یہ بے زر انسان اللہ کی نظروں میں بھی محبوب ہوتا ہے, مخلوق کی نظروں میں بھی محبوب ہوتا ہے, پسندیدہ ہوتا ہے, اور پھر یہ بے زر انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو کسی کا حق اس کے ذمہ نہیں ہوتا. سب آپ کی زبان سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی, آپ کے رویے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی, آپ کی کرسی یا عہدے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے, کسی بھی چیز سے آپ کے ہم کو تکلیف پہنچی ہے, تو گویا یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اپنے سر پر لے کر نہیں جاتا. لیکن جب انسان ذرہ رسانی کے مزاج رکھنے والا ہوتا ہے تو کسی کو گالیاں دی ہیں, کسی کو مارا پیٹا ہے, کسی کو تانے دیے ہیں, کسی کو ستایا ہے, کسی کو مار ہڑپ کیا ہے, تو یہ مختلف لوگوں کے جو حقوق اپنے ذمے ہیں, اس کے بعد اگر یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جس کا مار اڑایا ہوا وہ کہتا ہے دفع ہو گیا میرا تو پیسہ کھا گیا ہے, جس کو گالیاں دی ہوں گے وہ کہیں گا کہ صاحب ویسے ٹھیک ہی آدمی تھا مگر مجھے تو اسے گالیاں دی تھی. اب ایک ایک وہ خامی جو ہمارے ذریعے سے دوسروں تک تکلیف کا ذریعہ بنی ہے, وہ ایک ایک خامی انسانوں کی زبانوں پر آ جاتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں انسان کی شخصیت اصل ابھر کے سامنے آتی ہے, یہ تھی وہ انسان کی شخصیت. تو اپنی شخصیت کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے آپ کو بے ضرر بنانا بہت بڑا اخلاقی وصف ہے, اور اگر یہ کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے اس انسان کا ایمان کامل ہو گیا. حدیث میں موجود ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, یعنی ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. المسلم میں شروع میں جو علی اسلام ہے, اس علی اسلام کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, یہ علی اسلام کا مطلب ہوتا ہے کامل درجے کے مسلمان تب بنیں گے, یہ علی اسلام یہ مفہوم پیدا کرتا ہے. تو علی اسلام کی وجہ سے یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ کامل درجے کا مسلمان وہ ہے کہ جس کا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہو. قرآن نے یہ جو حضور کا وصف بیان کیا اور کہا یہ تو آپ کے اندر خاص وصف ہے, کہ آپ اتنے نرم مزاج ہیں کہ آپ کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. فبما رحمت من اللہ لنت لهم, اللہ کے خصوصی فضل و کرم کی وجہ سے آپ اتنے نرم مزاج ہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اور اگر آپ تیز مزاج ہوتے, تیز کلام کرتے, تو ایک آدمی بھی آپ کے نزدیک نہ آتا, آپ سے گھبرا کر کے دور ہو جاتے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم, آپ اللہ کے خصوصی فضل سے بہت نرم مزاج ہیں. ولو كنت فظا غليظ القلب, اور اگر سخت دل ہوتے, سخت دماغ ہوتے, سخت قلب ہوتے, بس زبان نعوذ باللہ من ذلک ہوتے, لانفضوا من حولک, آپ کے قریب میں کوئی نہ آتا, سارے آپ سے دور ہو جاتے. بے ضرر انسان سے نزدیک ہونے میں خوشی محسوس ہوتی ہے, اور ضرر انسان سے اپنی جان بچانے میں آفیت محسوس کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ صاحب آپ اس کے پاس جا رہے ہیں, اس کے شر سے اگر آپ بچ کر کے آگے تو بہت بڑی بات ہے. کشمیری میں جملہ بولتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ صاحب جب زیادہ ہی کوئی بے ضرر انسان ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے, کہنا کہ صاحب خدا اس کے خیر سے بھی بچائے, شر کی تو بات ہی نہیں ہے, خدا بچائے تفسیر خیر نش, خیر سے بھی بچائے. کیا مطلب؟ یعنی انسان کے متعلق انسان کا مزاج یہ ہو جاتا ہے کہ صاحب اس کے اندر اتنا شر ہے کہ اگر وہ خیر کا رویہ برت رہا اس میں بھی کوئی شر ہوگا, ہم اس کے خیر سے بھی بچنا چاہتے ہیں. یہ انسان کیا سن رہا ہے کہ صاحب یہ مجھے میرا آئینہ مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کا آئینہ یہ ہے, اب اس پر بھی اگر میں مشتعل ہو گیا میرے بارے میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے, تو یہ برتر درجے کی نادانی ہے. ایک تو میرا آئینہ مجھے دکھایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر میں اس سے مشتعل بھی ہو رہا ہوں, تو مشتعل مجھے اپنے رویے پر ہونا چاہیے. مشتعل کیا افسوس کرنا چاہیے کہ صاحب میرا رویہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہے کہ لوگوں کے تبصرے میرے متعلق یہ ہیں, لوگوں کے رائے میرے متعلق ہیں کہ میں ضرر والا انسان ہوں. اسی لیے کہتے ہیں صاحب سب سے اچھا انسان کون ہے, اخلاقیات میں, اخلاقیات کی کتابوں میں آتا ہے سب سے اچھا انسان کون ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس کے رویے سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے, وہ سب سے اچھا انسان ہے. حدیث میں ایک مرتبہ ایک حدیث میں حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, دو طرح سے حدیث آئی ہے, کبھی تو حضور مخاطب بنا کر کے کہتے ہیں اور کبھی مخاطب بنائے بغیر کہتے ہیں. میں دونوں قسم کی حدیث پڑھتا ہوں. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا لن تکن مؤمنا حتی تحب لاخیک ما تحب لنفسک وتکره لاخیک ما تکره لنفسک. تم اس وقت تک پکے مومن نہیں بن سکتے, کامل درجے کے مومن نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے بھائیوں کے بارے میں وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو, اور تم اپنے بھائیوں کے بارے میں وہی چیز نہ پسند نہ کرو جو تم اپنے نہ پسند کرتے ہو. تو میں یہی پسند کرتا ہوں کہ میرا احترام بھی ہو, لوگ مجھ سے محبت بھی کریں, لوگ مجھے تکلیف نہ پہنچائیں, لوگ کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو, ٹھیک وہی مجھے اپنانا ہوگا. اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بارے میں تو کچھ اور چاہے, اپنے بارے میں چاہے کہ نہیں صاحب لوگ مجھے تکلیف پہنچائیں, لوگ مجھے بے عزتی بھی کریں, ایسا کوئی نہیں. تو حضرت نبی علیہ السلام نے ایک عمدہ معیار ہاتھ میں دیا کہ صاحب تم دو پیمانے نہیں رکھنا, کہ اپنا رویہ اس کے لیے الگ پیمانہ ہے اور دوسروں کا رویہ آپ کے ساتھ ہو اس کے لیے الگ پیمانہ ہے. وہ انسان اخلاق کی کتابوں میں نادان مانا جاتا ہے. نادانی کی علامتوں میں سے ایک علامت مانی جاتی ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ ظلم کا رویہ برتے اور سمجھے یہ کہ لوگ میرے ساتھ اخلاق کا رویہ برتیں گے, امید رکھے. وہ شخص جو پرہیز تو نہ کرے اور امید رکھے کہ میں صحتیاب ہو جاؤں گا, وہ نادان ہے. اور اسی طرح سے وہ شخص جو اپنی بیوی کو ستائے اور امید رکھے کہ میری زندگی آرام میں گزرے گی, کبھی نہیں ایسا سمجھ سکتا. وہ شخص جو یہاں سے تو گالیاں دے اور وہاں سے امید رکھے کہ لوگ میرے ساتھ جب بھی گفتگو کریں گے تو احترام کے ساتھ گفتگو کریں گے, سامنے نہ کہہ سکے پسے پڑتا تو ضرور گالیاں دیں گے. سامنے اگر نہیں کہہ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈر سے سامنے آپ کے احترام کے الفاظ بولے جا رہے ہیں, ورنہ آپ کی گالیوں کے جواب میں تو لوگ گالیاں سامنے نہ دے سکے پسے پڑتا ضرور دیں گے. اس لیے اپنے آپ کو بے ضرر بنانے کی محنت کرنی چاہیے, اور اس کے لیے زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا, دماغ کو مشتعل ہونے سے بچانے کی کوشش کرنی ہوگی, دل کو برے جذبات سے کنٹرول کرنے کی فکر کرنی ہوگی. اور یہ آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے, کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں. اور کبھی انسان کہتا ہے میں وہ بھی کر سکتا تھا مگر نہیں کروں گا, میں یہ بھی کہہ سکتا تھا مگر نہیں. اور اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں کس قدر دردناک مرحلہ تھا وہ کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی گئی. اور اس واقعے کے دردناکی کا اندازہ تھوڑا سا اس بات سے ہو سکتا کہ پورے مدینے کے ماحول ایک مہینے تک اتنا مقدر رہا, حضور پریشان, میرے گھر کے لوگ, میری اہلیہ کے متعلق لوگوں میں یہ پھیل گیا ہے اور پتہ نہیں صورتحال کیا ہے, پریشانی کا عالم تھا. اور ایک ہی سے حضور پوچھتے ہیں بھائی آپ کی کیا رائے ہے عائشہ کے متعلق, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا کردار صحیح نہ ہو؟ تو کبھی ایک سے پوچھتے ہیں, کبھی دوسرے سے پوچھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا, حضرت بریرہ سے پوچھا, بریرہ دیکھو تم عائشہ کی باندھی ہو, خدمت گزار ہو, تم تو زیادہ ان کے نزدیک رہتے ہو, تم ہی بتاؤ کیسا کردار ہے عائشہ کا. وہ کہتے تھے ایسا بالکل نہیں ہے, بس چھوٹی عمر ہے, کبھی آٹا گوندھ کر کے رکھ دیتی ہے اور خود جا کے سو جاتی ہے, اور سو جاتی ہے بعد میں روٹیاں پکاؤں گی ادھر سے بکری آ کر کے آٹا کھا جاتی ہے, بس اتنا تو ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ان کے کردار میں کوئی شک کیا جائے. تو گواہیاں اور صفائیاں لی جا رہی ہیں, بس اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے عالم میں رہے. اور آخر میں جب اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے آیت نازل ہو گئی, عائشہ بالکل پاک ہے, جن لوگوں نے تہمت لگائی ان کو یہ سزا دی جائے, ان کو یہ سزا دی جائے, دس آیتیں نازل ہو گئی, حضرت عائشہ حیران. وہ کہتے میں تو مجھے تو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے میری صفائی کا اعلان ضرور ہوگا, مگر میں یہ سوچتی تھی کہ حضور کا خواب دکھایا جائے گا, اس خواب کے ذریعے سے بتایا جائے گا کہ عائشہ بالکل پاک دامن ہے اور جن لوگوں نے تہمت لگائی انہیں ظلم کیا ہے. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں باقاعدہ قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں گی جن آیتوں کو قیامت تک لوگ پڑھیں گے اور میری شان میں ان کا اظہار ہوتا رہے گا, یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں. آیتیں نازل ہو گئی, اور آیتیں نازل ہونے کے ساتھ حضرت عائشہ کی بالواسطہ تعریفیں کی گئیں. اس کے بعد اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ لوگ ملنے کے لیے کبھی آتے تھے جن لوگوں نے اس تہمت کے پھیلانے میں بہت نمایاں کردار ادا کیا تھا, تو کبھی نہ کبھی تو زبان سے کہہ سکتی تھی آپ وہی ہیں, لیکن کبھی زبان سے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے زبان کیوں کھولی اس معاملے میں, تم نے کیوں نہیں پہلے سوچا کہ یہ بات ہم کو اپنی زبان پر لانی نہیں چاہیے. لو آئے سمے تمہیں کل تم لائے پرانا, جب مسلمانوں کے کانوں تک یہ بات پہنچی تھی انہوں نے کیوں نہیں یہ کہا ہم اپنی زبان پر بھی اس جملے کو لا لے سکتے, تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ تو اللہ تعالیٰ تو ڈانٹ رہے ہیں. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے کبھی زبان سے نہیں فرمایا تم وہی ہو جو نے یہ کہا. اس میں ایک بہت بڑے صحابی بھی تھے, ان کا نام تھا حسان ابن ثابت, وہ بھی اس میں شامل تھے, اور شاعر بھی تھے وہ, اور حضور کے بہت حیرت انگیز نعتیں پڑھا کرتے تھے. اور ایک نعت آپ نے, یہ قطع آپ نے ضرور سنا ہوگا, قطع کہتے ہیں جب چار مصرے جمع ہو جاتے ہیں, اور چار مصرے جمع ہونے کے بعد جب کوئی بات کہی جائے اس کو کہتے ہیں قطع, رباعی بھی کہتے ہیں اسے. قطع کبھی اس سے زیادہ مصروں کا بھی ہو جاتا ہے, کبھی تین مصروں کا ایک قطع ہوتا ہے, کبھی پانچ مصروں کا ہوتا ہے, کبھی چھ مصروں کا ہوتا ہے, قطع بڑا ٹکڑا. تو ایک نعتیہ شعر آپ نے سنا ہوگا, بلکہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک کی ساری وہ شاعری جو نعتیہ شاعری ہے, وہ ساری نعتیہ شاعری جو ہے حسان ابن ثابت کی ایک شعر کے اندر سموئی ہوئی ہے. ایسی شعر انہوں نے کہا تھا, وہ احسن من کا لم ترا کب تو آئینی, وہ اجمل من کا لم تر دن نساؤ, خلقت مبرا من کل عیب کما کان ما خلقت کما تشاؤ. آج سے زیادہ بہتر میری آنکھوں نے دیکھا نہیں, آج سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے جانا نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں جیسا آپ خود چاہتے تھے خدا نے آپ کو ویسا ہی بنایا. جتنی شاعری کی نعتیہ شاعری کو سامنے رکھیں اس کا غور کریں گے, اس سے باہر نکلنا مشکل ہے. اس درجے کے یہ حسان ابن ثابت ہے. اور وہ شخص کہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں ممبر پر بیٹھ کر نعت پڑھو اور جبریل تمہیں مدد کریں گے, یعنی تمہارے ذہن میں مضامین کا الغا کریں گے, یہ وہ شخص ہیں. اور یہی حضرت حسان ابن ثابت حضرت عائشہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ صحابی آگے کہنے لگے آپ ان کو اندر آنے دیتے ہیں, کیوں اندر آنے دیتے ہیں, تو وہی ہے جس شخص نے آپ کو تہمت لگائی تھی. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں تمہیں معلوم نہیں یہ کون ہے, یہ حضور کی شان میں نعتیں کہا کرتے تھے, اور حضور نے ان سے کہا تھا حسان تم نعت کہو میں بھی سنوں گا اور جبریل تمہاری معاونت کریں گے. تو حضرت عائشہ نے جواب میں یہ کہا, یہ تو کہہ سکتی تھی حضرت عائشہ, کیا کہتی, ہاں ہاں یاد ہے مجھے, وہ بہت تلخ دور گزرا ہے اور غلطیاں کی ہیں انہوں نے اس وقت, ویسے بہت تکلیف مجھے ہوئی ہے, اب وہ مناسب نہیں ہے اس وقت میں انکار کروں گی, تو اس لیے آنے دیتی ہوں, باقی وہ تکلیف دے واقعہ ضرور ہوا ہے. یہ بات بھی حضرت عائشہ نے بیان نہیں فرمائی, کیوں, اگر یہ بات میں کہوں گی بعد میں حسان جب اس کام کو سنیں گے تو ان کو تکلیف ہو جائے گی, اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میری زبان سے ان کو وہ جملہ پہنچے جو میرے سامنے تو نہیں پس پردہ ان کو تکلیف پہنچا دے. تو بے ضرر بننا انسان کے لیے بہت بڑی خوبی ہے. جب یہ انسان بے ضرر بنتا ہے تو اس کی نجی زندگی بھی بہت اطمینان والی گزرتی ہے, یعنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جب زندگی گزرے گی تو بہت ساری ان خرافات سے انسان اور پریشانیوں سے انسان بچا رہے گا جو صرف غصے کی وجہ سے, ناگوار رویہ برتنے کی وجہ سے, اپنی زبان کو استعمال کرنا غلط طریقے پر دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے گھر میں پیدا ہو جائیں. لہذا اپنے آپ کو بے ضرر بنانے کی محنت کرنا, اور بے ضرر بنانے کے لیے نفس کو مارنا ہے, اس کو کوٹنا ہے, اس کو کنٹرول میں کرنا ہے, اور کنٹرول میں کرنے ہی کے لیے اسلام نے بہت سارے احکامات دیے ہیں. ان احکامات میں سے ایک حکم روزہ بھی ہے, کہ روزے کا اہم ترین مقصد ہے ضبط نفس, کنٹرول کرنا. مجھے بھوک کا بہت زیادہ شدت کا تقاضا ہے, مجھے پیاس لگ رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں پانی پیوں, لیکن روزہ ہے میں برداشت کروں گا. یہ جو قوت برداشت پیدا کرنا ہے روزے کا اہم ترین مقصد ہے. تو قوت برداشت, کل کو میرا جی چاہتا ہے میں یہ کام کروں, میں فلاں کو یوں جا کر ڈانٹوں گا, اسے ہم کو تکلیف پہنچائی ہے, تکلیف پہنچائی اسے میں جا کر اس کو ڈانٹوں گا, اور حق ہے مجھے ڈانٹنے کا, لیکن روزہ مجھے سکھا رہا ہے کنٹرول کرنا, اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں گا. تو ضبط نفس بہت بڑی صفت ہے, اور یہ ضبط نفس جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ انسان مرنجا مرنج بن جاتا ہے. کبھی آپ اردو ادبیات میں کہیں لفظ پڑھیں گے فلاں شخص مرنجا مرنج تھا, کہ وہ کسی ایسا انسان تھا اس کو کوئی رنج بھی نہیں پہنچاتا تھا, اور وہ خود ایسا تھا وہ کسی اور کو رنج نہیں پہنچاتا تھا. تو بس مرنجا مرنج بننا, یعنی بے ضرر انسان بننا, اخلاق کی بہت بڑی خوبی ہے, اور یہ اپنے اندر اگر کوئی انسان پیدا کر سکا تو اس کی زندگی نمونے کی زندگی بنتی ہے. اور پھر جب یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہر کہنے والا کہتا ہے باقی زندگی کا معاملہ تو کیسا تھا اس کا, وہ تو اللہ کو معلوم ہے, لیکن ساتھ ہمارے ساتھ اس کا رویہ ہمیشہ ٹھیک رہا. یہ افسر بن کر کے رہا تو ماتحت اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں, اور یہ ماتحت بن کر کے رہا تو اس کے اوپر والے, اور یہ دوستوں کے ساتھ رہا تو دوست اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں, اس کے گھر والے اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں, ہر شخص اس سے جدا ہونے پر آنسو بہانے لگتا ہے اخلاقیات کی بنیاد پر. تو اخلاقیات بہت بڑی چیز ہے, اسی لیے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اتنی زیادہ رعایت کی ہے اور اس کی باریکیوں پر نظر رکھی ہے. ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی انسان کا باپ گزر جائے اور اس کے اندر طرح طرح کی خامیاں بھی ہوں تب بھی اس باپ کی خامیوں کو بیان نہیں کرنا, کیونکہ وہ تو جا چکا, پھر حرج کیا ہے. کہا یہ جو خامیاں تم بیان کرو گے یہ اگر اس کے بچوں کو معلوم ہو جائیں گے تو ان کو تکلیف ہو جائے گی, گویا تمہارے ذریعے سے اس مرنے والے انسان کے بچوں کو تکلیف پہنچ گئی. یہ بات حضور کا بیان فرمائی ایک ایسے موقع پر جہاں ہر شخص کی زبان پر مرے ہوئے انسان کے متعلق برا والا جملہ آ سکتا تھا. کون؟ ابو جہل. ابو جہل وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن نے آیت نازل کی اور قرآن ابو جہل کو مخاطب بنا کر کے کہا تجھے جہنم میں ڈال کر کے اللہ تعالیٰ کہیں گے چکو یہ ہے وہ جہنم جس کا تو دنیا میں انکار کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں ذک انک انت العزیز الکریم چک کر دیکھو کیسا عذاب ہے. تو کہتا تھا میں بہت اونچے درجے کا آدمی ہوں میں بڑا وی آئی پی ہوں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. انک انت العزیز الکریم یہ عزیز الکریم میں کہتا تھا میں عزیز بھی ہوں کریم بھی ہوں. اگر مجھے عذاب دیا بھی جائے گا تو وہ تھوڑا نیچے والا عذاب دیا جائے گا مجھے اپر کلاس میں رکھا جائے گا انہوں کہ میں عزیز الکریم ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سب سے نچلے طبقے میں ڈال کر کے پھینکوں گا عزیز صاحب اور کریم صاحب چک کر دیکھیے کیسا عذاب ہے. انداز یہ ہے قرآن کا. تو اللہ تعالیٰ ابو جہل کے متعلق یہ کہا. اور جب ابو جہل کا بیٹا حضور کے پاس آ رہا تھا اور ابھی وہ مسلمان نہیں بنا تھا بس صرف معلومات آ رہی تھی کہ وہ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اس پہلے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا یا اتیکم اکرما. اطلاع آ رہی ہے کہ اکرما آنے والے ہیں اور اکرما کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا نمایاں کمانڈر تھا اس وقت کا اور یہ وہ شخص تھا کہ جس نے بہت بھیانک کارنامے انجام دیے تھے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے. ابو جہل کا بیٹا تھا وہ. اب وہ بےچارا اس ارادے سے آ رہا تھا کہ میں اس مسلمان بنوں گا تو حضور نے فرمایا بھائی اطلاعات آ رہی ہیں اکرما آ رہے ہیں. اس وقت حضور نے جو دوسرے انتظامات کے ان میں سے ایک بہت اہم معاملہ آپ نے کیا کہ دیکھو بھائی جب وہ آ جائیں گے تو یقیناً تم کے زبان تمہاری زبانوں پر گلے شکوے بھی آ سکتے ہیں. آج آپ آ گئے آپ کا رویہ کیسا رہا ہے بدر میں آپ نے یہ کیا تھا مکے میں آپ نے یہ کیا تھا تو تمہاری زبانوں پر گلے شکوے آ سکتے ہیں. اور اگر اس کے متعلق گلے شکوے نہ ہوں تو کم سے کم اس کے باپ کے بارے میں تو تمہاری زبان پر آ ہی جائے گا. تو حضور نے فرمایا یا اتیکم اکرما فلا تسبوا اباہ. تمہارے پاس اکرما آنے والے ہیں اس کے باپ کے بارے میں کوئی جملہ نہیں بولنا. کیوں؟ اگر تم نے اس کے باپ کے بارے میں کوئی جملہ بولا تو اکرما کو اذیت ہو جائے گی تکلیف پہنچائے گی اور مردے کو برا بلا کہنے سے اس کے پسماندہ زندہ انسان کو تکلیف پہنچتی. اور اگر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل وہ شخص تھا جس نے یہ کیا تو ساری سچی باتیں کہتے ہیں. شکایت کے انداز میں کہتے تو سچ بات تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے منع کر دیا کہ نہیں ابو جہل کو کہنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. نقصان یہ ہوگا کہ اس کو ذہنی اذیت ہو جائے گی. اور ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائیں ہم اپنے رویے سے کسی کو تکلیف پہنچائیں. اس لیے ایک لمبی زندگی گزارنی ہے. اگر ہم نوجوانی کے سرحد میں داخل ہو گئے یا نوجوانی کے کچھ سال ہمارے گزر گئے ہیں تو بظاہر یہی صورتحال ہے کہ لمبی زندگی گزارنی ہے. اس لیے اگر ابھی سے ہم طے کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بے ضرر بنانے کی کوشش کریں گے کہ کل کو ہمارے والدین کہنا چاہیے کہ صاحب اس بچے کی وجہ سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے تو یہ حد وہاں تک کبھی پہنچتی ہے کہ والدین کہتے ہیں اس سے بہتر تو ہم بے اولاد ہی ہوتے مگر اس اولاد یہ ایسی اولاد ہمیں درکار نہیں تھی. یہ والد یہ انسان کبھی اتنا ذرہ رسا ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو کہتی ہے اب میں پھنس گئی ہوں اس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے اب اس کے ساتھ اچھی گزرے یا بری گزرے. اور شاید آپ لوگوں نے سنا ہو اور اگر نہیں سنا ہوگا تو آئندہ کبھی سنیں گے جہاں کشمیر کی مظلوم عورتیں جو اپنے شوہروں کا ظلم جھیلتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں بس میں یہ سمجھتی ہوں بش قابل میں غوطم اسے قبر کاڑی اسے قبر کاڑے. یہ وہی ہے کیا کہ صاحب اب میں آمادہ ہو گئی ہوں اس ظلم کی چکی کو جھیلنے کے لیے. اور ایک طرف سے وہ یہ چاہتی ہے اس سے نجات ملے اور نجات ملنے کے لیے جب اسے بتایا جاتا اگر اس کی موت ہو جائے کہ وہ بھی میرے لیے مصیبت ہے کہ میں بیوہ ہو جاؤں گی اس کے ساتھ رہنا بھی مصیبت اس سے دور ہونا بھی مصیبت. اور جب انسان ضرر رسا ہوتا ہے تو انسان کی اولاد کہتی ہے اس بات نے ہم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں ہم سنتے رہتے ہیں. جب انسان ضرر رسا ہوتا ہے تو اس کے دوست اس سے اس کے پڑوسی اس کے رشتے دار اس کے کلاس فیلو اس کے تمام طبقے کہتے ہیں کہ صاحب خدا رشید یہ جو کہتے ہیں خدا رشید اس کی زبان بڑی خراب ہے اس کا رویہ بڑا خراب ہے اس کا موڈ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو گویا انسان اپنے رویے سے اپنے جانور پن کا اظہار کرتا ہے. انسانیت یہ ہے ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک بہت بڑے شخص گزرے ہیں ان کو ایک شخص نے خط لکھا گالیوں والا خط. وہ تقریباً 50-60 سال کی عمر اس وقت ان کی تھی تو ان کو گالیوں والا خط لکھا تو وہاں سے انہوں نے جواب میں کہا تمہارا خط پڑھ کر کے مجھے ہنسی آئی اور تمہاری نادانی پر اب بھی ہنستا ہوں کہ تمہیں ابھی گالی دینے کا سلیقہ بھی معلوم نہیں ہوں. میں بوڑھا انسان ہوں بوڑھے انسان کو ماں کی گالی نہیں دی جاتی بوڑھے انسان کو گالی بہن کی بیٹی کی دی جاتی ہے. تم نے مجھے ماں کی گالی دی ہے ماں کی گالی تو بچوں کو دیا کرتے ہیں. یہ جواب دیا اس بیچارے کا سارا ٹینس. ایک شخص ان کو بہت ہی ناگواری کا خط لکھا، تو انہوں نے جواب میں کہا میں نے بہت شوق کے ساتھ، میں نے شوق کے ہاتھوں سے آپ کا خط لیا، میں نے سوچا اس میں میری کوئی نصیحت کی بات ہوگی، تو افسوس میں اس میں کوئی نصیحت نہیں پا سکا، اس لیے مجبور ہو کر میں نے آپ کا خط ڈسٹ بن میں ڈال دیا، اور ساتھ میں مجھے افسوس ہے کہ اگر اس جملے سے آپ کو تکلیف ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ بے ضرر بننا بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑا وصف ہے، اس لیے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا، اپنے دل کے جذبات کو کنٹرول کرنا، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، اور جب کوئی تکلیف پہنچائے اور تکلیف پہنچانے کے یہاں سے مشتعل نہ ہونا، اور اگر اشتعال آ جائے تو اشتعال کو قابو میں رکھنا، یہ بہت بڑا وصف ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کبھی آپ مجھے کوئی خاص نصیحت کیجیے، حضور ہمیں غصہ مت کرنا، جی بہت اچھا، اور کوئی نصیحت فرمائیے، حضور ہمیں غصہ مت کرنا، اچھا جی بہت اچھا، اور کوئی نصیحت فرمائیے، حضور ہمیں غصہ مت کرنا، تین مرتبہ حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، انہوں نے پھر کہا یا رسول اور کوئی نصیحت، حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، انہوں نے کہا اچھا یا رسول اور کوئی نصیحت، حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ تو یہ غصہ جو ہے وہ انسان کے دماغی صلاحیتوں کو بھی کمزور کرتا ہے، دین کو بھی کمزور کرتا ہے، روحانی اوصاف جو پیدا ہو، اور روحانی اوصاف پیدا ہونے کی میں مثال عرض کرتا ہوں، کبھی نماز پڑھتے ہوئے بہت لطف آتا ہے، بڑی لذت آتی ہے، اور وہ لذتوں والی نماز، اس کے بعد باہر جا کر آپ نے بد کلامی کی، تیز کلامی کسی کے ساتھ کی، اس تیز کلامی کے بعد ایسا ہو سکتا ہے وہ جو نمازوں کا لطف تھا واپس چھن جائے گا، سبب بنا یہ بد کلامی کرنا۔ اب آپ کہیں گے میں نے حق پر تھوڑے، میں تو حق پر کیا، یقیناً حق پر کیا، لیکن حق پر آپ کو بات کہنے کا حق ہے، بد کلامی کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کی بد کلامی کو منافق کی مثال سمجھایا گیا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں موجود ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے اور دوسری کتابوں میں بھی حدیث ہے، حضور نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ لڑے گا تو گالیاں دے گا، جب لڑے گا تو گالیاں دے گا، اس کا مطلب لڑائی کر سکتا ہے آدمی، لڑائی کرنے کا مطلب بد کلامی نہیں ہے، لڑائی کا مطلب کرنے کا مطلب چلا آپ کے پاس میرا حق ہے، وہ مجھے وصول کرنا ہے، آپ کو دینا ہوگا، میں دلائل سے ثابت کروں گا میری چیز ہے، میرے پاس ثبوت ہے اس کا موجود ہے، آپ ظلم سے رشوت مت کریں، یہ جو ہے اس کو اصل میں کہتے ہیں خصومہ، لڑنا، لیکن اس کے ساتھ آپ ہیں ہی ہمیشہ سے لٹے رہے آدمی، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ جو الفاظ بولے جا رہے ہیں یہ بد کلامی ہے، پھر بد کلامی کے حدود میں ہم داخل ہو گئے۔ ایک زمانے میں سنا ہوگا، اب تو وہ صورت رہی نہیں ہے، کہتے تھے لکھنؤ کی تہذیب بڑی نمایاں تہذیب مانی جاتی تھی، تو ہم لوگ کبھی تحقیق کرتے تھے کیا ہے وہاں کی تہذیب میں، وہ تو کہتے تھے وہاں اگر لڑائی کرتے تھے تو وہ بھی احترام کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، کیا کہ صاحب دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اب ایک بچہ دوسرے کو کہہ رہا ہے آپ نے مجھے گالی دی ہے، اور میں اس کو یوں کہنا ہے آپ نے مجھے گالی دی ہے، میں آپ کے باپ کے پاس جا کر شکایت کروں گا، تو وہ کیوں کہتا کہ دیکھیے بھیا جاوید آپ نے نامناسب باتیں کہی ہیں، ہم آپ کے ابا حضور کی خدمت میں جا کر عرض کر دیں گے کہ آپ کے شہزادے نے ہم کو ناگوار باتیں کہی ہیں، یہ کہہ رہا ہے میں آپ کی چگلی کروں گا، لیکن انداز کتنا خوبصورت ہے، دیکھیے بھیا جاوید آپ نے ہم کو نامناسب باتیں کہی ہیں، ہم آپ کے ابا حضور کی خدمت میں جا کر عرض کریں گے کہ آپ کے شہزادے نے ہم کو ناگوار باتیں کہی ہیں، یعنی گالیاں دی ہیں، تو گالیوں کو اس نے گالی نہیں کہا، گالی کو اس نے ناگوار بات کہا، یہ ہے اس طریقہ مندی، اور ہے بہت مشکل یہ کہ جب انسان کو ناگوار بات پیش آ جاتی ہے اس وقت انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور ہم زبان سے کوئی جملہ غلط نہ نکالنے پائیں اور قابو میں رہیں، بہت مشکل ہے، اور اس پر قابو پانا تو بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بے ضرر انسان بن جائیں، اور بے ضرر بننا بہت بڑی خوبی ہے۔ خدا والا ایک بھائی کا سوال ہے کیا سود کے ذریعے سے سود کی وصولی کی جا سکتی ہے؟ شاید اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس سود کی رقم ہو اور ادھر سے ہم کو سود کا قرضہ دینا ہو تو وہ سود کی رقم یہاں سے لے کر کے سود کے قرضے کی جگہ دے سکتے ہیں؟ جواب ہے بالکل دے سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے لون نکالا اور لون نکالنے کے بعد پھر اب اس کو ظاہر ہے لون نکال کر اس کو یہاں سے سود کی رقم دینی ہے، اور ادھر سے اس آدمی کا ہی یا اس کے کسی رشتے دار کا بینک میں کوئی کھاتا ہے اور وہاں سے انٹرسٹ آ رہا ہے، تو یہ وہ انٹرسٹ کا پیسہ وہاں سے نکالے اور یہاں لون کی جگہ جو انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے وہ انٹرسٹ کا پیسہ اس انٹرسٹ کی جگہ ضرور دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، بالکل اجازت ہے۔ اگر کشمیر میں پہلے دن آ جاتا ہے تو عرب میں اسلامی تاریخ کو شروعات پھر کیسے ہوتی ہے؟ یہ بہت علمی قسم کا سوال ہے اور اس میں لمبی تحقیق اور عرض کرنی ہوگی، اس کے بعد پھر یہ سمجھ میں آ سکے گا۔ دراصل چاند کی تاریخ پہلے چلتی ہے اور سورج کی تاریخ نہیں، چاند کی تاریخ بعد میں چلتی ہے، سورج کی تاریخ پہلے چلتی ہے، چاند کے ذریعے سے جو اوقات کی تعین ہوتی ہے تو اس اوقات کی تعین میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اور سورج کے ذریعے سے جو اوقات کی تعین ہوتی ہے اس میں دن پہلے آتا ہے اور رات بعد میں آتی ہے۔ اسلام نے جو کیلنڈر بنایا ہے وہ دونوں کو پکڑ کر کے رکھا ہے، نمازوں کے اوقات میں دن کو پکڑا ہے یعنی سورج کو، اور روزوں کے معاملے میں چاند کو۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ جب روزہ شروع ہوگا تو رات پہلے آئے گی دن بعد میں آئے گا، اور جب نمازیں کرنی ہوں گی تو دن پہلے آئے گا اور رات بعد میں آئے گی۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام میں جو ہے وہ ہجری کیلنڈر اور چاند کا کیلنڈر ہے وہ شمسی کیلنڈر انہوں نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام سورج کے کیلنڈر کو بھی پکڑ کے رکھتا ہے اور چاند کے کیلنڈر کو بھی۔ ایک آدمی کی وفات ہو گئی رات کے 10 بجے یا رات کے 12 بجے، 10 تاریخ اور 11 تاریخ کے درمیان کی رات میں اس کی وفات ہو گئی۔ ہم جب اس کا تاریخ وفات لکھیں گے تو کیا لکھیں گے، پہلے والا دن لکھیں گے یا بعد والا دن؟ پہلے والا دن لکھتے ہیں۔ تو یہ پہلے والا دن چاند کا تاریخ اگر ہوگا تب بھی پہلا والا دن لکھتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہم پہلا ہی والا دن شمار کرتے ہیں یا دن پہلے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جب یہ کہیں گے کہ صاحب 10 تاریخ کی نماز میری قضا ہوئی ہے اور وہ بھی عشاء کی نماز، تو اب عشاء کی نماز 10 تاریخ کی، 10 تاریخ کل ہے اور آج 9 ہے، تو اب یہ جو رات کی نماز عشاء کی نماز مجھے قضا ہوئی ہے تو مجھے کیا کہنا ہے، 9 تاریخ کی عشاء کی نماز مجھے قضا ہوئی ہے یا 10 تاریخ کی عشاء کی نماز؟ تو جواب ہے کہ آپ کو کہنا ہوگا 9 تاریخ کی عشاء کی نماز، ان کے دن پہلے آتا ہے۔ رہا چاند کا معاملہ، تو چاند کے معاملے میں سعودیہ میں ایک دن پہلے کیسے چاند آ جاتا ہے اور یہاں بعد میں کیسے آ جاتا ہے، وہ دراصل سورج تو مشرق سے نکلتا ہے اور آغاز کا مشرق سے ہوتا ہے اور چاند مغرب سے آتا ہے اور آغاز وہاں مغرب سے ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی فرق، اور یہ اگر آپ جغرافیہ پڑھے بھی ہوں گے یا پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر یہ فارمولا سمجھ میں آ جائے گا، چاند کا چکر، مدار اور سورج چکر، یہ سب جب سامنے میں آئے گا تو پھر یہ واضح ہو جائے گی۔ سگریٹ پینے کے بعد وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ سگریٹ پینا جائز ہے یا ناجائز، گناہ ہے یا نہیں، حرام ہے یا حرام سے کمتر درجے کا، ایک الگ مسئلہ ہے، اور سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ بات طے ہے کہ سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا، وضو برقرار ہے۔ البتہ سگریٹ پینے کی وجہ سے منہ میں جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے اسی حال میں اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اور اس کا تعلق صرف سگریٹ ہی کے ساتھ نہیں ہے، ہر اس چیز کے ساتھ ہے کہ جس کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ مثلا پیاز کھانا بالکل جائز ہے، اور پیاز کا تذکرہ تو قرآن میں بھی موجود ہے، تو قرآن میں پیاز کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر کچی پیاز ہم نے کھائی اور ہمارے منہ میں بدبو آ رہی ہے، اسی حال میں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو باوجود ہے کہ پیاز حلال اور جائز تھی، منہ کی بدبو کی وجہ سے وہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے مولی کھانا بالکل جائز ہے، اگر ہم نے کچی مولی کھائی اور وہ بدبو والی ڈکاریں آ رہی ہیں اور اسی حال میں اگر ہم نے نماز پڑھی تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کراس کھانا جائز ہے، کراس کو اردو میں کہتے ہیں گندنا اور کشمیری میں کہتے ہیں اس کو پران، تو کشمیری تو ایسے پران کچی نہیں کھاتے ہیں لیکن عرب کے لوگ کھاتے ہیں اور بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ جیسے یہاں پیاز کھا لیتے ہیں کچی، اسی طرح سے وہ لوگ پران کھاتے ہیں، اور ظاہر ہے ذائقہ دونوں کا ایک ہی جیسا ہے، تو بہت شوق کے ساتھ ہاتھ میں وہ اس کا پورا گچھا پکڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر چباتے رہتے ہیں کھانا کھانے کے ساتھ، تو اس کو گندنا کہتے ہیں، حدیث میں موجود ہے، کراس اسے کہتے ہیں، حدیث میں لفظ موجود ہے۔ تو پیاز کھائی، یہ کراس کھایا گیا، پران جسے کہتے ہیں، یہ پیاز گندنا کھا کر کے، پران کھا کر کے اگر ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو باوجود ہے کہ وہ جائز ہے کھانا، مگر منہ کی بدبو کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر سگریٹ پینے سے وضو بالکل نہیں ٹوٹتا ہے اور اس کی وجہ سے جو منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اس کو دور کر کے ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ کیا جنگل سے چوری کی ہوئی لکڑی یا اس جیسی کوئی چیز چور بازار سے خریدنا جائز ہے؟ جواب یہ کہ جس لکڑی کے بارے میں یقین ہے کہ یہ جنگل سے چرائی گئی ہے اور پھر بازار میں بیچی جا رہی ہے، وہ لکڑی خریدنا جائز ہی نہیں ہے، اور یہ لکڑی کا کیس نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جو کسی اور جگہ سے چرائی گئی اور اب چور بازار میں بیچی جا رہی ہے وہ چیز خریدنا ہی جائز نہیں، کیونکہ جو بیچ رہا ہے وہ اپنی چیز بھی بیچ رہا ہے، اور کسی چیز کے بیچنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی چیز بیچے تو اپنی پراپرٹی کی چیز بیچ رہا ہو، اگر دوسرے کی کوئی چیز بیچ رہا ہے تو وہ بائے شرعاً جائز ہوتی ہی نہیں ہے۔ فل خزان، لہذا جس چیز کے بارے میں یقین ہے کہ یہ چیز بیچی جا رہی ہے اور چوری کر کے بیچی جا رہی ہے وہ چیز خریدنا درست نہیں ہے۔ کوئی چیز جیسے سرکاری کاؤنٹر سے خریدا ہوا سامان بنا رسید کے لینا اور استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ رسید لینے اور نہ لینے کا معاملہ کیا ہے کہ صاحب رسید لینے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیسہ سرکاری خزانے میں چلا جائے گا، اور اگر بغیر رسید کی یہ سامان لیا گیا اس کا مطلب یہ پیسہ اس کی جیب میں چلا جائے گا۔ تو اب جواب یہ ہے ایسی جگہ جہاں سے یہ معلوم ہو کہ یہ پیسہ اصل مالک چاہے وہ ایک آدمی ہے, چاہے وہ ادارہ ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, اس تک یہ پیسہ تبھی پہنچے گا جب یہاں رسید کٹے گی. تو وہاں رسید کٹوانا ضروری ہے, اور اگر رسید نہیں کٹوائی گئی تو اس پیسے کو اصل مالک تک پہنچانے, اصل مالک تک نہ پہنچانے میں ہم مددگار بن گئے, ہم سبب بن رہے ہیں کہ یہ پیسہ اصل مالک تک نہیں پہنچ پائے گا. اور قرآن صاف ہے, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اس کو یہ پیسہ کھانا ہے خود, اور ہمارے تعاون کے ذریعے سے یہ پیسہ خود کھا رہا ہے. تو ہم سے وہ تعاون مل رہا ہے اس کو ایک غلط کام میں, اور قرآن نے ہم کو منع کیا ہے ایسے کام میں تعاون نہیں کرنا. تو وہاں اچھی طرح سے کہا صاحب رسید آپ کو دے دینی ہوگی. گورنمنٹ بس میں سوار ہو گئے, اس نے کہا جی دے دو کرایہ, ہم نے کرایہ دیا. وہاں ٹکٹ لینا ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم نے ٹکٹ نہیں لیا اس کا مطلب یہ پیسہ اس کی جیب میں جا سکتا ہے, تو ٹکٹ لینا ضروری ہے. اور یہ کوئی نہ شرم کی بات ہے نہ عیب کی بات ہے, ہماری ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے کہ ہم یہ اپنا پیسہ جو ہے وہ جس چیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, جس فرد یا جس طبقے یا جس ادارے یا جس فورم کی یہ چیز ہے یا جس گورنمنٹ کی یہ چیز ہے, یہ ہمارا پیسہ واپس اسی کو جانا چاہیے. یہ تو انسانیت کا بھی تقاضا ہے, عقل کا بھی تقاضا ہے کہ میں اپنے پیسے کو غلط جگہ پہ جانے نہ دوں جس سے میں نے فائدہ اٹھایا, میرا یہ پیسہ وہیں واپس جانا چاہیے. اور اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے, مان لیتے ہیں ہماری ایک کمپنی ہے, اس کمپنی کی گاڑیاں چل رہی ہیں, اس کے ڈرائیور رکھے گئے ہیں, تو ہم کیا پسند کریں گے کہ ہمارا ڈرائیور جو کرایہ لے رہا ہے وہ اپنی جیب میں رکھے اور کمپنی کو نہ دے؟ نہیں, ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے. اور اگر کسی ڈرائیور کے بارے میں پتا چل گیا کہ فلاں ڈرائیور صاحب جو ہیں وہ تو رسید نہیں کاٹتا ہے اور پیسہ لوگوں سے لیتا ہے اور اپنی جیب میں رکھتا ہے, تو کیا ہم اس ڈرائیور کو رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے یا اگلے مرحلے اس کو وہاں سے ہٹا دیں گے؟ ظاہر ہے جو رویہ ہمارا اس وقت ہوگا جب ہماری کمپنی چل رہی ہو, وہی رویہ ہمارا اس وقت ہونا چاہیے جب ہم پیسے دینے والے ہیں. خشوع والی نماز اور تقوی والی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بہت اچھا اور اہم سوال ہے. جو بے نمازی انسان ہوتا ہے اس کا کیس یہ ہے کہ وہ نمازی بن جائے, اور جو نمازی ہوتا ہے اس کا کیس یہ ہے کہ وہ خشوع والا نمازی بن جائے. نمازی یہ نہ سمجھے کہ بس میں آخری مقام تک پہنچ گیا, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی تو بہت آگے چلنا ہے, ابھی تو میں بے نمازی کی طرح سے نکل کر نمازی کی اسٹیج پر پہنچا, اور ابھی میری نماز جو ہے وہ بے جان نماز ہے. نمازی تو میں بن گیا, ابھی تو گھر سے نکل کر ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا, لیکن ایڈمٹ ہونے پر ہی میں اپنے آپ کو نہیں سمجھوں گا کہ میں صحت یاب ہو گیا, ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے. لہذا جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہو گئے اور نماز کے پکے عادی بن گئے, اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. کیا؟ اب یہ ہماری نماز خشوع والی نماز بن جائے. خشوع والی نماز نماز کو خشوع والی نماز بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نمبر ایک, جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں, اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ترجمہ کو سوچ کر سمجھ کر کے جب پڑھیں گے تو ساری توجہ نماز کی طرف رہے گی. ایک کام تو یہ کرنا ہے. دوسرے, قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھنے کی محنت کرنی ہے, اور جب تجوید کے مطابق پڑھنے کا ذوق پیدا ہو جائے گا تو آدمی سوچے گا اس لفظ کو مجھے موٹا پڑھنا ہے, اس لفظ کو مجھے باریک پڑھنا ہے, یہاں زیادہ کھینچنا ہے, یہاں ناک میں آواز دبانی ہے, یہاں باہر آواز نکالنی ہے, تو ساری توجہ تجوید کی وجہ سے قرآن کی طرف رہے گی, تو توجہ نماز کی طرف رہے گی. نمبر دو. اور نمبر تین, ہم جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے کا طریقہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سورت کے شروع میں اس طرح سے ڈال دیتے ہیں جیسے گاڑی پٹری پر کھڑی کر دی اور اس کے بعد اس کو ایک جگ مارا اور گاڑی دوڑ رہی ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے ہم نے حلف سٹارٹ کیا, اس کے بعد دماغ کہیں اور, کان کہیں اور زبان اپنی رفتار کے ساتھ اپنی گاڑی میں سفر اور جگہ والا دادی پر رک جائے گی. یہ ہے ہمارا طریقہ پڑھنے کا. اور یہ کوئی انفرادی معاملہ نہیں کہ کسی ایک یا دو کا کیس ہو, شاید ہم سب کا یہی کیس ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو خیالات کہیں اور, تصورات کہیں اور, سوچیں کچھ اور, دماغ میں طرح طرح کے سوچیں, اور ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین جو حساب کیا تو زبان خود بخود آگے جا کر کے اسٹیشن پر رک جاتی ہے, اور وہاں سے اب نیا روٹ لینا ہے تو نیا روٹ لینے کے لیے اب کیا کرتے ہیں, ہم کون سی سڑک عالم طرح, تو عالم طرح اسٹارٹ ہو جائے گی, تو پھر اس کو قابو کرنا ہے کہ اس کو چھوڑ اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے, پھر ہر آیت پر رک جانا ہے, اور ہر آیت پر رک کر نیا ارادہ کرنا ہے. جو ارادہ ہم سورت کے انتخاب کے وقت کرتے ہیں وہ ارادہ ہم ہر آیت کی شروع میں کریں گے. مثلا الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو میں ہر آیت میں نے سوچ رہا ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں, جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو یہ خشوع والی نماز. میں اس کو مثال میں سمجھانا چاہوں گا تو یوں عرض کر سکتا ہوں، فرض کیجئے آپ گھر سے نکلے کالج کے لیے، سڑک پر حالات خراب تھے اور آپ واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد گھر والوں نے پوچھا کیا بات ہو گئی، تم کالج نہیں گئے واپس کیوں آ گئے؟ تب آپ کہتے ہیں جی میں ابھی تک گیا تھا، وہاں حالات خراب تھے، وہاں کچھ دھماکہ ہو گیا، میں فوراً واپس آ گیا۔ کہیں گے ٹھیک، بہت اچھا کہ تم نے واپس آئے، مگر یہ کہنے کا ڈھنگ تمہارا عجیب ہے۔ جی میں تو ٹھیک، میں تو ساری باتیں کہی، اور تم نے تو سانس بھی بیچ میں نہیں دیا، تو تم کو کم سمجھ ہوئی نا؟ جی میں گیا تھا، اڈے تک پہنچا، وہاں کوئی دھماکہ ہو گیا، حالات وہاں خراب تھے، میں نے سوچا واپس ہی جانا ٹھیک ہے، ورنہ گھر والے پریشان ہو جائیں گے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ ہاں یہ ہے نا طریقے سے بات کہنا، بس ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے الحمد للہ، اور ایک طریقہ یہ ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ایک جملہ بالکل یہ سوچ کر ہم خدا سے بات کر رہے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے، حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ الحمد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں سے، جو ہی تم نے الحمد پڑھا اللہ تعالیٰ یہاں سے یوں جواب دیتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرے بندہ میری حمد کر رہا ہے، الرحمن الرحیم دیکھو میرے بندے نے میرے رحمان کو ہونے کو مان لیا۔ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، بالکل میں قیامت کا مالک ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاں ہاں بندے ایک کام تم کرو ایک میں کروں گا، عبادت تم کرو مدد میں دوں گا۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے قرآن گفتگو کے انداز میں نازل ہوا ہے، گفتگو کے انداز میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ صرف کوئی اس لینگویج میں نازل نہیں ہوا ہے جو کتابوں کے اصل لینگویج ہے، قرآن گفتگو کے انداز میں نازل ہوا ہے۔ بالکل مخاطب بنا کر کے کہتا ہے سیقول لکل سفہاء ما یقولون، آپ سے کہیں گے یہ کچھ پاگل لوگ آ کر کے کہ قبلہ کیوں بدل گیا آپ کا، آپ سے کہیں گے آ کر کے، گفتگو کا انداز ہے۔ غرض قرآن کے اس اسلوب کو اگر پکڑ لیا آدمی نے کہ جس اسلوب سے پتا چلتا ہے کہ قرآن ہم سے خطاب ہو کر کہتا ہے، ہم بھی گفتگو کے انداز میں کہہ رہے ہیں، تو پھر خشوع کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور آخری چیز جو خشوع پیدا کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اس میں ہم سب مبتلا ہیں اور وہی آج کے دور کا بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، وہ ہے نامحرم عورتوں کو دیکھنا، یہ خشوع کو زہر ہے، یہ خشوع پیدا نہیں ہونے دیتا ہے، حالانکہ بظاہر اس کا اور خشوع کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ دماغ کو اتنا پراگندہ کر دیتا ہے کہ جو ہی انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو نماز کو یہ دماغ جو ہے انہیں سمجھیے جو یوں یوں ہلتا رہتا ہے، یہ نماز پڑھا کر ٹک نہیں پاتا ہے، اور یہ جو ہلاتا ہے اس کو یہ وہی بد نظریاں ہلاتی ہیں۔ اور افسوس یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہمارے بس میں نہیں ہے، ایک شکل تو یہ ہے کہ آگ لگ گئی ہم آگ کو بجھائیں، ہم اس پوزیشن میں اس وقت تو نہیں ہیں، اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں، آگ لگ چکی ہے، کم سے کم اپنے آپ کو جلنے سے بچائیں۔ تو بس اگر ہم اپنے آپ کو جلنے سے بچانے کی محنت کر پائے تو اس کے نتیجے میں خوشبو پیدا ہو جائے گا، یہ تین یا چار کام جب کیے جائیں گے تو امید ہے خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ یہ پہلے کھول گیا۔ کیا کاکروچ کو دوائی سے مارنا جائز ہے؟ جواب ہے ہاں، کاکروچ کو دوائی سے مارنا جائز ہے، اس لیے نہیں کہ کاکروچ آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بظاہر تو وہ تکلیف بالکل نہیں پہنچاتا، لیکن کاکروچوں کی جو کاکروچ ہیں وہ کبھی کھانے میں گر جاتے ہیں، کبھی آٹے میں ہوتے ہیں، اور اس بنا پر کتابوں میں اس کی اجازت دی گئی ہے، خلاصہ ہے کہ کاکروچ مارنے کی دوائی سے اجازت ہے۔ کیا آدمی عورتوں کا ڈاکٹر بن سکتا ہے، اور یہ کن چیزوں سے احتیاط کرنا اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ یہ بہت زیادہ اہم سوال ہے، میڈیکل سے وابستہ جو حضرات ہیں ان کے لیے سوال بنتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس آدمی کو اپنے بارے میں یہ تصور ہو کہ اگر میں گائنی میں چلا گیا اور وہاں جا کر کے میں اپنے آپ کو برے خیالات کے شکار بنانے سے بچا نہیں پاؤں گا، تو سیدھے کہنا چاہتا ہے میرے اندر کمزوری ہے، میں تو یہ شعبہ نہیں ہوں گا اور مجھے اپنی کمزوری کا اعتراف ہے۔ بالکل ایسے مان لیجیے جہاں کہیں گرد و غبار ہے، آپ کہتے ہیں صاحب مجھے فوراً انفیکشن ہوتا ہے، میں تو وہاں نہیں جاؤں گا، آپ جائیے۔ اور جس انسان کو میٹھا کھانے سے شوگر بڑھنے کا خطرہ ہو، ایسا بات تو کھائیے میں تو نہیں کھاؤں گا، کیونکہ مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور ساتھ جس انسان کو گوشت کھانا منع کر دیا گیا، بے تکلف کہے گا آپ کھائیے میں تو نہیں کھاؤں گا۔ اور اگر کہیں جانے سے انسان کے انفیکشن ہوتا ہے، آج بے تکلف کہتا ہے کہ صاحب آپ جا سکتے ہیں میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے وہاں انفیکشن، جیسے انسان کو اپنی جسمانی انفیکشنوں کی فکر رہتی ہے، بس ٹھیک کسی طرح سے کہ صاحب میرے اندر کمزوری ہے اور میں جانتا ہوں میرے اندر کمزوری ہے، اس کمزوری کی وجہ سے میں یہ شعبہ اگر لوں گا تو ہو سکتا ہے ایک طرف سے وہ کوئی خاتون تڑپ رہی ہوگی اور ایک طرف سے میرے ذہن میں شیطان کے برے خیالات ابھر رہے ہوں گے، کسمسا رہے ہوں گے، اس لیے میں تو یہ شعبہ نہیں لوں گا۔ اب اگر فوراً سوال پیدا ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے سارے اگر اپنے آپ کو اسے دور کریں گے تو ہمارے ان خواتین کا کیا ہوگا؟ جواب کہ ہاں، جب کوئی آدمی اس شعبے کو اختیار کرنا چاہے گا تو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ نمبر ایک، میں اپنی روحانی اور اخلاقی سطح اتنی بلند کروں گا کہ جب میرے سامنے کوئی خاتون ہو جس خاتون کا ڈلیوری کیس ہو، مجھے اس وقت دل میں یہ بات بیٹھی بھی ہونی چاہیے یا یہ میری ماں کے درجے میں ہے یا میری بہن کے درجے میں ہے یا میری بیٹی کے درجے میں ہے، اور میں یہ سمجھوں گا کہ جس طرح سے اگر میری بہن یا میری بیٹی کی کا ڈلیوری کیس ہو، اس وقت جن احساسات کے ساتھ، جن پاکیزہ جذبات کے ساتھ میں اس میں مدد کروں گا اور میں اپنا کیس ڈیل کروں گا، بس اسی پاکیزہ احساس کے ساتھ جب میں اجنبی سے اجنبی، خوبصورت سے خوبصورت اور جوان سے جوان عورت کے ساتھ میرا رویہ ہوگا، تو گویا میں اس قابل ہوں کہ میدان میں جا سکتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس عمل سے گزرنے کے بعد پھر بھی توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ، اپنے طور پر تو میں نے بہت اپنے آپ کو بچایا، اپنے دماغ کو بھی، اپنی آنکھ کو بھی، اور برا خیال نہیں آنے دیا، اور جب جب برا خیال دماغ میں آیا تو استغفر اللہ بھی پڑھتا رہا. اس کے باوجود اگر اس کی کچھ گندگی کے اثرات میرے دماغ میں بیٹھ گئے ہوں تو میں اس کی بھی معافی چاہتا ہوں. جب یہ رویہ اپنائیں گے تو امید ہے کہ پھر آپ کا یہ، اور نیت یہ کرنی چاہیے کہ میں اگر اس شعبے میں جا رہا ہوں تو اس لیے تاکہ اپنی پریشان حال خواتین کی مدد کروں گا. اور اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں، سب حضرات جانتے ہیں گجرات کی صورت حال، خاص طور پر ابھی چند سال پہلے، ٹھیک، احمد آباد میں تازہ مجھے یاد نہیں ہے، ایک بہت بڑی مسلمان خواتین کا ڈیلیوری کیس میں غیر مسلم ڈاکٹر اور ان کے نرسنگ ہوموں میں اتنا ظلم ہوتا تھا ان پر، کیا درد نہیں ہے زبردستی درد پیدا کرایا گیا، آپریشن کی ضرورت نہیں ہے زبردستی آپریشن کرایا گیا، بچے کو خراب کیا گیا، بچے کو مار دیا گیا، آپریشن کرتے ہوئے بچے کی کوئی ٹانگ خراب کر دی. جب بار بار اس کے کیس آنے لگے اور مسلمان کہہ رہے ہیں صاحب فلاں عورت کو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کے باوجود آپریشن، تو وہاں مسلمانوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی نرسنگ ہوم کھولیں گے، اپنے ڈاکٹروں کا اپائنٹ کریں گے، اپنی نرسیں لائیں گے. اور اس کے بعد ایک سال کے بعد جب دیکھا کہ صاحب احمد آباد شہر میں کتنا فیصد آپریشنوں کا آیا ڈلیوری کیسوں میں اور کتنا فیصد اتنا آیا، تو ایک دم بہت نیچے گراف آ گیا. کہا کہ صاحب یہ کیا ہو رہا تھا، پتا چلا فلاں ڈاکٹر فلاں نرسنگ ہوم میں باقاعدہ مہم یہی تھی کہ مسلمان خواتین کے حملوں کو خراب کر دو، مسلمان خواتین کو زبردستی آپریشن کراؤ، اور آپریشن کرانے کے بعد پھر ڈبل ٹرپل فیس ان سے چارج کرو اور پیسہ بھی ان سے کھینچو اور عورتوں کو بھی ان کو خراب کیا کرو. وہاں ایک مسلمان ڈاکٹر جو بہت دیندار اور تبلیغ سے لگے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے صاحب میں نے اپنے امیروں سے مشورہ کیا کہ میں ایک گائنی سے چھوڑ چکا تھا، تو اب کہا ہمارے امیروں نے کہا کہ اس وقت تمہارا اہم ترین فریضہ ہے کہ تم اپنے نرسنگ ہوم کھولو اور مسلمان خواتین کو اس نیت کے ساتھ، تاکہ اس ظالمانہ طرز عمل، جس ظالمانہ طرز عمل کو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، اس ظالمانہ طرز عمل سے ان کو بچاؤ. تو ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، دیوبند میں آج بھی وہ استاد ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تم اتنی قیمتی عبادت اس وقت کر رہے ہو کہ مجھے رشک آتا ہے کاش میں بھی یہ ہو رہا. اس احساس کے ساتھ اس شعبے کو اختیار کر سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر توتلا پن کیسے پیدا ہوا تھا، اس کا تعلق عملی زندگی سے نہیں، اس کا تعلق علمی زندگی سے ہے، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی جو ہے وہ محیر العقول ہے، عقلوں کے خلاف ہے، اور اس میں عجیب عجیب نتائج ہے. مثلا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا تھا اور اس وقت فرعون کی مہم یہ تھی کہ یہاں کوئی مرد ہی نہیں رہنا چاہیے، تو سارے مردوں کو مارنے کی مہم چل رہی تھی، ساتھ میں مہم یہ تھی کہ آج کی رات میں کوئی مرد اپنی بیوی سے ملنے نہ پائے، کیونکہ آج کی رات میں وہ بچہ ٹھہرنے والا ہے، جو بچہ آئے گا میری حکومت کے لیے زوال کا سبب بنے گا. تو سارے مردوں کو الگ کر دیا گیا، آج کی رات کوئی اپنی مرد بیوی کے پاس نہیں رہے گا، ٹھیک. آج رات کے وقت فرعون کو کسی مجبوری پڑ گئی، ایک آدمی کو، ایک افسر تھا اس کا، ذاتی افسر، کہے گا تم دوڑ کر فلاں کام کر کے آؤ. وہ جو گھر گیا تو گھر جا کر پہلے بیوی سے ملاقات کی، پھر وہ کام کر کے گیا. یہ وہی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے باپ یہی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے تمام، فرعون اپنی طرف سے تمام انتظامات کر رہا ہے، رکاوٹ کر رہی ہے، وہ خود ہی بھیج گیا اسے، ٹھیک ہے صاحب. کچھ دنوں بعد کہا گیا کہ صاحب وہ تو بچہ پیدا ہو گیا. کیسے پیدا ہو گیا؟ اس دن تو ہم نے سارے مردوں کو دور رکھا تھا، یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اور جس کے ذریعے ہوا اس کی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو ہمارا خاص آدمی ہے. بچہ پیدا ہو گیا تو اب کہہ گیا جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں سب کو مار دو. صاحب پورا بٹالین گھر میں داخل ہو جاتا تھا اور بچوں کو گھسیٹ کر کے باہر گردن اوڑھ کے پھینک دیتے، تو ہزاروں بچوں کو مار دیا گیا. اور کبھی کبھی عورتوں نے کہا جی یہ لڑکا نہیں ہے، یہ تو بچی ہے. اور اگر کپڑا کھول کے دیکھو، کپڑا کھول کے دیکھا تو یہ لڑکا ہے. تو انسان جب ظلم پر آتا ہے تو حیوان سے بھی آگے، تو اس کو اس نازک جگہ سے یوں اٹھا کر دے، تو اس کو کہتی تھی یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. کیسے تڑپتا ہوگا وہ بچہ اس وقت؟ یہ ظلم شروع ہوا. ٹھیک, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سوچنے لگی اب تو میرے بچے کا نمبر آئے گا تو کیا کروں گے, یا اللہ اس بچے کے لیے کیا کروں میں؟ تو کس طرح سے, یہ تو اللہ کے علم ہے, ان کی ماں کے دماغ میں یہ بات ڈالے گی بچوں کا صندوق میرا کون دریا میں ڈال دو. وہ سوچ رہی ہوں گی شرون کے لیے فوجیوں کے ہاتھوں سے بچانا, بچانے کی تدبیر کیا ہے کہ دریا میں پھینک دو تو ڈوب ہی جائے گا. بہرحال اس نے صندوق میں رکھا اور دریا میں ڈال دیا. اب دریا میں صندوق تیرتا ہوا جا رہا ہے اور وہاں محل کے اوپر بیٹھی ہوئے فرعون اور اس کی اہلیہ, کہ دیکھو وہ صندوق جا رہا ہے. پتہ نہیں کس آدمی کے گھر کے صندوق کس طرح سے اس میں آ گیا ہے, کسی فوجی کو بھیجو وہ صندوق اٹھا کر کے لائے گا. پھر انہوں نے آواز دی, جاؤ وہ صندوق جا رہا ہے دریا میں, اٹھا لاؤ. وہ گیا اور اٹھا کر کے لایا, کھولو اس میں. اور جو کھولا تو وہاں خوبصورت بچہ, کہنے لگا واہ واہ یہ تو اتنا شاندار بچہ دریا میں سے نکلا. وہ فرعون کی بیوی نے فوراً گود میں لگایا, کتنا پیارا بچہ ہے, بس یہ تو میرا بیٹا ہے. فرعون کے مارنے کی مہم چل رہی ہے اور گھر میں اس کو پال رہے ہیں جس کے لیے تارا ہو رہا ہے. اب بچہ اس کو دودھ پلانا ہے. اب جب وہ ملکہ صاحبہ کے پاس بچہ پہنچ گیا تو اعلیٰ پیمانے پہ دودھ پلانے کا انتظام, تو اعلیٰ پیمانے پہ دودھ پلانے کے انتظام کے ساتھ اچھا کہ صاحب اچھی سے اچھی دایا لاؤ کوئی جس کو دودھ پلائے. ایک کو لایا جا رہا ہے دودھ ہی نہیں پیتا, دوسرے کو لایا جا رہا ہے دودھ ہی نہیں پیتا. اور عجیب بات یہ ہے کہ بچے کو مار بھی نہیں سکتے, تم دودھ کیوں نہیں پیتا؟ بلکہ ایک شخص نے یہ لکھا ہے کہ خدا کی خدائی اور خدا کا وجود اس وقت سمجھ میں آ جانا چاہیے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ خود بخود دودھ پینے لگتا ہے. اس کو نہ کسی عالم نے سکھایا تم دودھ کیسے پیو, نہ زبان سے اس کو بتایا جا سکتا ہے دودھ کیسے پیو, نہ لکھ کر بتایا جا سکتا ہے دودھ کیسے پیو. اس کو بھوک لگتی ہے, وہ روتا ہے, مگر اسے شعور بھی نہیں ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. اور جو اس کے منہ میں چھاتی آ جاتی ہے وہ فوراً چوسنے لگتا ہے. یہ بتاؤ یہ کس نے سکھایا ہے؟ خدا کے بغیر کوئی نہیں. اور جو اتھیس ہوگا وہ کہہ کے سب مل جائے گی. کہتے ہیں خدا کا انکار کرنے کے بعد تم کو نیچر کو خدا ماننا پڑے گا. تو جس کا انکار کیا وہ ساری کتاب تم کو کسی ایسی چیز میں ماننی پڑی جس کا اصل میں کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا بچہ دودھ پی نہیں رہا کسی سے, یہاں تک کہ ایک چھوٹی بچی آئی, کہنے لگا جی مجھے لگتا ہے ایک عورت ہے, شاید اس عورت کا دودھ یہ پی لے گا. ملکہ نے کہا جن کہ بتاؤ کون سی عورت ہے؟ کہنے لگا جی ہے ایک عورت وہاں گھر میں, مجھے لگتا ہے اس کا دودھ پیے گا, وہ بہت نیک عورت ہے, بلا کر آؤ جلدی سے. تو والدہ کو لے کر کے آیا, آپ کا بچہ انتظار کر رہا ہے, چل کے دودھ پلائیے. وہ آیا بچے, وہ آئی بچے کو اٹھایا, اس نے فوراً دودھ پینا شروع کیا. ملکہ نے کہا واہ واہ مجھے ایسی عورت چاہیے تھی, بتاؤ یہی دودھ پلاؤ گے یا گھر لے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی میں تو گھر لے جاؤں گی. تو بچہ وہاں سے دریا میں ڈالا اور یہاں سے واپس بچہ آپ کے گھر میں پہنچایا گیا. دودھ چل رہا ہے, بارہ بیچ بیچ میں بلایا جاتا تھا. تو ایک دن ایک نجومی نے فرعون سے یہ کہا تھا یا کسی جادوگر نے, جو بچہ آپ کی گود میں آ کر آپ کو تھپڑ مارے گا وہی آپ کی حکومت کا زوال کا ذریعہ بنے گا. تو ملکہ نے بچہ بلوایا, گود میں کھلا رہی تھی اور کھلاتے کھلاتے فرعون کی گود میں دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا فرعون کو, کہ لگا یہ تو وہی ہے, یہی ہے وہ. اس نے کہا تم کو سمجھ بھی, یہ تو نادان بچہ ہے, اس کی نظر میں تو آگ اور انگارہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں, آگ اور موتی دونوں ایک ہی جیسے ہیں. اس کے سامنے ہیرا ہوگا چمکتا ہوا, دوسرا آگ کا انگارہ ہوگا, اس کو کہو تو وہ آگ کا انگارے کو ہیرا سمجھ کر اٹھا لے گا. تو بچے کی بات پر کیا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, مجھے لگتا ہے یہی ہے وہ بچہ. کہ رکھ کے دیکھو, اسے آگ کا انگارہ منگوایا اور ساتھ میں ہیرے کے ٹکڑے منگوائے اور کہا بچے اٹھاؤ ان میں سے ایک. اب دونوں بچے نے ہاتھ جب اٹھایا تو وہ ہیرے کی طرف, حضرت جبریل کو خدا نے بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے کی طرف, اور بچے نے یوں کیا تو منہ میں بھرا. بچے چھوٹے بچے کی عادت ہوتی ہے جو اٹھاتا ہے تو منہ میں بھرتا ہے. جب آپ بچوں والے ہو جائیں گے تو آپ کو اس کے تجربے ہو جائیں گے. تو منہ ہر چیز منہ میں بھرتا ہے, اسے وہ جو اٹھایا ایک طرح سے ہاتھ جانا اس طرح سے منہ میں ڈال دیا. جو منہ میں ڈال دیا تو زبان کو جلس گئی اور اس کی وجہ سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی. یہ آپ کے سوال کا جواب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں توتلا پن کیسے پیدا ہو گیا.